الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة الأدبي رضي الله تعالى عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل إلي وترك خطبته فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا قال حميد أراه خشبا أسودا حسبه حديدا فقعد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله ثم تم خطبته آخرها. یہ حضرت ابو رفاع ادوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حال یہ کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، یعنی جس وقت آپ کے پاس پہنچا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ایک پردیسی آدمی ہے جو اپنے دین کے متعلق آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہے کہ دین اس کا کیا ہے. تو یہ ابو رفاع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری اس درخواست کو سنا، میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا. اب یہ خطبہ اگر جمعہ کا ہے تو اشکال تو بعضوں نے تو یوں کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ جمعہ کا نہ ہو، یا چونکہ وہ ایمان سے متعلق سوالات کر رہے تھے تو اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے خطبہ چھوڑ کر ان کا جواب دیا اور پھر اپنا خطبہ بعد میں آپ نے پورا کیا. ہو سکتا ہے درمیان کا وقفہ زیادہ نہ ہو، بہرحال جو بھی شکل ہے، کہتے ہیں حضور میری طرف متوجہ ہوئے، اپنا خطبہ چھوڑا، مجھے باتیں بتلائی. چنانچہ فوتیہ بے کرسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے، چونکہ خطبہ تو کھڑے کھڑے دے رہے تھے، بیٹھنے کے لیے کرسی لائی گئی. اور یہ ابو رفاع کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پائے جو تھے وہ لوہے کے تھے. ابو رفاع سے اس روایت کو نقل کرنے والے حمید بن ہلال وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل میں وہ کالی لکڑی کے تھے، یہ اس کو لوہے کا سمجھے. بہرحال یہاں تو اس روایت کو وہ جو باپ کا عنوان قائم کیا تھا اگلے ہفتے میں کہ چوکی یا کرسی کے اوپر بیٹھنا، تو وہ بیٹھنے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ اس لیے بتلانا چاہتے ہیں کہ ان ضرورتوں کے پیش نظر جو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر بیٹھتا ہے تو وہ کوئی منافی نہیں ہے زہدہ کے کرسی پر بیٹھنا. فقعدہ علیہ, چنانچہ آپ کے پاس آپ کے لیے جب کرسی لائی گئی آپ اس پر تشریف فرما ہوئے. فجعل یعلمونی مما علمہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی جو باتیں بتلائی سکھلائی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھلانے لگے, اور اس کے بعد اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل کیا. حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع عن موسی بن دہقان قال رأیت ابن عمر جالسا علی سریر عروس علیہ ثیاب حمر. موسی بن دہقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ وہ جو عروسی تخت ہوتا ہے یعنی دلہا یا دلہن کے لیے جو تیار کیا جاتا ہے اس پر تشریف فرما تھے, اور آپ کے کپڑے جو تھے وہ سرخ رنگ کے تھے. بہرحال یہاں تو وہ جو تخت کے اوپر بیٹھے تھے وہ چوکی کے اوپر, اسی مناسبت سے اس روایت کو پیش کیا ہے. رہا سرخ رنگ کا لباس, تو اگر وہ ایسا خالص سرخہ نہیں ہے بلکہ سیاہ اور سرخہ ہے یا سفید اور سرخہ دھاریاں ہیں تو اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں. خالص سرخہ کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. وان ابی ہے ان عمران ابن مسلم قال رأیت انس رضی اللہ تعالی عنہ جالسا علی سریر واضع احدی رجلیہ علی الاخرى. عمران ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی یا تختہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا, ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر چڑھائے ہوئے. بہرحال یہاں تو وہ کرسی یا تخت کا استعمال وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. باب اذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم, یہاں یہ ایک مسئلہ واضح کرنا چاہتے ہیں, حدیث سے اس کا حکم بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں یعنی کوئی خاص بات اپنی پرائیویٹ انداز ان کا بتلا رہا ہے کہ وہ اس بات کے متعلق وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے سنیں, اس انداز سے وہ بات کر رہے ہیں, تو کسی دوسرے کو چاہیے کہ اس میں دخل اندازی نہ کرے, وہاں جا کے نہ بیٹھ جائے یا اس کو سننے کی کوشش نہ کرے. حدثنا محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا داؤد بن قیس قال سمیت سیدنا المقبوری یقول مررت علی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم وما ہو رجل یتحدث. حضرت سید مقبوری فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس سے گزرا, آپ کے پاس ایک آدمی تھا اور حضرت اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. فقمت الیہما, میں کھڑا ہو گیا ان کی بات سننے کے لیے. فلطم فی صدری فقال اذا وجدت اثنین یتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. تو میرے اس کھڑے ہو جانے پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے میرے سینے میں ہاتھ مارا زور سے اور مجھے تنبیہ کی کہ اس طرح جب دو آدمی باتیں کر رہے ہوں تو ان کے پاس کھڑے مت ہو جاؤ یا ان کے پاس بیٹھو مت جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لو. یعنی ہو سکتا ہے وہ کوئی خانگی پرائیویٹ بات کر رہے ہوں, ایسی بات جس کے متعلق دوسرے کا اس سے واقف ہونا ان کو گوارا نہ ہو. مار کے بھائی اگر میں بیٹھ سکتا ہوں اگر وہ اجازت دیں تو, یا میں آپ کی بات سن سکتا ہوں. فقلت اسرحک اللہ یا ابا عبد الرحمن انما رجوت ان اسمع منکما خیرا. تو سعید مقبولی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے یہ ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اللہ آپ کا حال درست کرے, میں تو اس امید سے کھڑا ہو گیا تھا کہ کوئی بھلائی کی بات سننے کو مل جائے. بہرحال ان کو ایک اصولی تعلیم جو تھی ادب تھا ایسے موقع پر وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا. اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کچھ لوگ اگر باتوں میں مشغول ہیں اور ان کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ وہ اب یہ رازدارانہ انداز میں یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر آدمی وہاں نہ کھڑا ہو نہ بیٹھے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال من تسمع الى حديث قوم وهم له كارهون سب في اذنه الانوك ومن تحلم بحلم كل فان يعقد شعيرة. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بات کوئی سنے، ایسے لوگوں کی باتوں کو جو آدمی سننے کی کوشش کرے گا، ادھر کان لگائے گا، تو اس کے کان میں قیامت کے روز پگھلایا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا. یہ بہت گناہ کا کام ہے، اس پر اللہ کی یہ وعید سنائی گئی. یہ یہاں تو موقوف ہے لیکن پہلے آگے اگلے اس میں آ چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. ومن تحلم بحلم کل فن یعقد شعیرۃ، اور جس نے کوئی خواب گھڑ کر کے بیان کیا، یعنی خواب دیکھا نہیں، اپنی طرف سے بنا کر کے لوگوں کو یوں کہتا ہے میں نے ایسا خواب میں دیکھا. بعض لوگوں کی اس طرح عادت ہوتی ہے لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنانے کے لیے، یا ان سے کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے، یا ان کی نگاہوں میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے، جو بھی مقصد ہو اس طرح کے خواب گھڑ کے سنا کر کے ان کی توجہ اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اس نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جھوٹا خواب وہ کرتے ہیں. تو فرمایا کل فن یعقد شعیرۃ، اگر جو آدمی ایسی حرکت کرے گا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی جو میں گرہ ڈالنے کا اس کو مکلف فرمائیں گے، یعنی اس کو حکم دیا جائے گا دو جو کے دانے دے کر کے اس میں گرہ لگاؤ، اور جب تک یہ نہیں لگائے گا وہاں تک عذاب میں مبتلا رہے گا، اور ظاہر لگا نہیں سکتا. تو بہرحال یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اس سے خواب کو اس طرح یہ کرنا. باب لا یتناجا اسنان دون الثالث، تین آدمی ہیں بیٹھے ہوئے کسی جگہ، اب ان تینوں میں دو آدمی الگ سے وہ تیسرے کو ذرا دور کر کے یا اسے ہٹ کر کے وہ سرگوشی کریں، رازدارہ انداز میں پرائیویٹ انداز سے کوئی گفتگو شروع کریں، تو اس سے منع فرمایا. ہر وہ چیز جو کسی مسلمان کے لیے باعث تکلیف ہو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جب وہاں اس جگہ پر تین ہی آدمی ہیں، اب اس ایک کو الگ کر کے یہ دونوں اس طرح سرگوشی اگر کریں گے تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ شاید میرے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں، یا اس انداز سے وہ اپنی توہین محسوس کرے گا کہ مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی گفتگو میں شریک کریں. ہاں اگر وہ ان سے اجازت لے لیں کہ بھئی ہم اپنی خاص بات کرنا چاہتے ہیں، تم برا نہ مانو اور اجازت دو تو ہم کر لیں، تو اجازت ہے، ورنہ اس طرح کہے بغیر یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہونے کی وجہ سے، اور ہر وہ چیز جو ایک مومن کے لیے تکلیف کا باعث ہو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہاں حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر مراد ہیں، جو روایت سند ہے اس کے پیش نظر، ورنہ ویسے لفظ عبداللہ جب مطلق بولا جاتا ہے حدیث کی سند میں تو حضرت ابن مسعود مراد لیے جاتے ہیں، لیکن قرائن اگر اس کے خلاف ہے تو یا ابن عمر ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی تین ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر کے دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، ان کی یہ سرگوشی جو ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث، بدگمانی کا باعث ہوا کرتی ہے. اس لیے البتہ زیادہ ہوں چاروں، جیسا آ گیا بابن اذا کانوا اربعۃ، چار ہوں اب دو کو یہ کر کے دو تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، اس میں وہ باقی رہنے والا تنہا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اب وہ جو تکلیف کی چیز تھی، علت تھی، وہ ختم ہو گئی. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنی ابی قال حدثنا العامش قال حدثنی شقیق عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثۃ فلا يتناجى اثنان دون الثالث فانه يحزنه ذلك. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی کے انداز میں زور سے بات کریں تو کوئی حرج نہیں، وہ سن رہا ہے، تو جو علت تھی تکلیف کی وہ باقی نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہ تین ہو تو دو بات ہی نہ کریں، یہ مطلب سرگوشی کے انداز میں بات نہ کریں، رازدارانہ انداز میں. تو بہرحال تین آدمی ہوں تو دو آدمی سرگوشی، اسی لیے تنازع کہا، نجوا اسی کو کہتے ہیں سرگوشی کو، ایک آدمی اپنا سر دوسرے کے کان کے پاس لے جاتا ہے، اس لیے اس کو سرگوشی بولتے ہیں. تو رازدارانہ انداز میں تیسرے کو چھوڑ کر بات نہ کریں، اس لیے کہ ان کا یہ انداز دوسرے تیسرے آدمی کو غمگین کرتا ہے، تکلیف پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے. البتہ کئی ہوں، دو سے زیادہ ہوں، تین سے زیادہ ہوں، چار ہیں، پانچ ہیں، تو کوئی اشکال کی بات نہیں. وحدثنی ابو صالح عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ قلنا فإن كانوا أربعة قال لا يضره. یہ ابن عمر کی روایت اوپر بھی گزری تھی کہ اگر تین ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو سرگوشی نہ کریں، یہاں پھر لائے اس میں ایک اضافہ ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر چار ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس صورت میں دو کو چھوڑ کر دو اگر سرگوشی کرتے ہیں یا اسے رازدارانہ انداز میں کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن نبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتنازع اثنان دون الاخر حتى يختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه. یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک کو چھوڑ کر دو تین آدمی ہونے کی صورت میں سرگوشی نہ کریں، البتہ اگر بڑھ جائیں یعنی چار یا اور زیادہ بڑی مقدار ہو جائے تو اس صورت میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ ممانعت جو تھی وہ اس لیے تھی کہ ایک کو چھوڑ کر دو کا یہ انداز اختیار کرنا اس کو تکلیف پہنچانے اور غمگین کرنے کا باعث ہے. حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن العمش عن ابی صالح عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم قال اذا کانوا اربعۃ فلا باس. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہی چیز ہے، اگر وہ چار ہیں تو اس طرح دو کو چھوڑ کر دو اگر سرگوشی کرتے ہیں تو اس کی گنجائش. باب ادھر جلس الرجل الى الرجل یستاذنہ فی القیام. کوئی آدمی کسی کے پاس آ کر بیٹھے تو اس صورت کے اندر وہ جس کے پاس آ کر بیٹھا ہے وہ اٹھنا چاہے تو اس کو اگر جو ہے کہہ کر اٹھے تو مناسب ہے، تو تاکہ اس کی دل جوئی ہو، دل شکنی نہ ہو. حدثنا عمران بن میسرۃ عن حفص بن غیاث عن اشعث عن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ قال جلست الى عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وانہم فقال انک جلست الینا وقد ہان منا قیام فقلت فاذا شی فقام فتبات حتی بلغ الباب. حضرت ابو بردہ ابن ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تابعی ہیں، کہ میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کی خدمت میں جا کر بیٹھا تو میرے بیٹھنے پر انہوں نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آ کر بیٹھو، ہمارا تو اب اٹھنے کا وقت ہو گیا، مطلب کہ اب بیٹھے آ کر کے ہمارا تو اب مجلس ختم ہونے والی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ چاہیں اٹھ جائیں تشریف لے جائیں. چنانچہ وہ اٹھے تو کہا میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ گئے، چونکہ وہ اس توقع کے ساتھ آئے تھے کہ ان سے بیٹھ کر کچھ فائدہ حاصل کیا جائے گا، اس لیے یہ بات کر کے ان کی دل جوئی کی گئی. ویسے وہ کوئی یہ آداب میں سے ہے مجلس کے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کرے تو اچھا. باب لا یجلس علی حرف الشمس. کوئی آدمی دھوپ کے اوپر یا دھوپ اور چھاؤں دونوں ہوں اس طرح نہ بیٹھے، یعنی بلا وجہ سائے میں جگہ ہے اور بیٹھ سکتے ہیں پھر بھی آدمی جو ہے، اور دھوپ سے کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو. جیسے سردیوں میں صبح کے وقت تو آدمی دھوپ کو پسند کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ اوقات میں نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ دھوپ اس کے لیے جو ہے تکلیف کا باعث ہے پھر بھی وہاں بیٹھتا ہے، تو بلا وجہ ایسا اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، یہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے، یہ حماقت ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قال حدثنی قیس بن نبی ہے انه جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقام فی الشمس فامرہ فتحول الى الظل. حضرت قیس اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تو یہ دھوپ میں کھڑے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سائے میں آنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ سائے میں آ جاؤ, دھوپ میں مت کھڑے ہو, کیونکہ دھوپ بائی سے تکلیف تھی, اس لیے آپ نے ان کو اشارہ کر کے اپنے قریب بلا لیا. باب الاحتباء فی الثوب, کوئی آدمی کپڑے کے اندر جو ہے وہ کپڑا لپیٹ لے اپنے اوپر, یا کپڑے ایک کپڑا ہو اور وہ اکڑو یعنی گوٹ مار کر کے بیٹھے. ایک خاص قسم کی بیٹھک ہے کہ آدمی سورین پر بیٹھ کر کے اپنے پاؤں دونوں کھڑے کر لے, یعنی گھٹنے سیدھے ہوں, اور پھر ان پاؤں کو کے اوپر حلقہ بنا لے ہاتھوں کا, ہاتھ کے ذریعے سے پاؤں کو گھیر لے, یا کپڑا ہو رومال یا کوئی رسی, اس کے ذریعے سے کمر کے پیچھے سے اس کو لے کر کے آگے پاؤں کی طرح اس کی گرہ لگا لے. یہ بھی ایک بیٹھک ہے, اس میں آدمی کو کبھی تھکا ہوا اور راحت محسوس ہوتی ہے, اس کو احتباء کہتے ہیں, گھوٹ مار کر کے بیٹھنا. حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنی اللیث قال حدثنی یونس عن ابن شہاب قال خبرنی عامر بن سعد ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبستین و بیعتین. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو قسم کے لباس اور دو قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا. نہا عن الملامسۃ والمنابزۃ فی البیع. الملامسۃ ان یمس الرجل ثوبہ, والمنابزۃ ينبذ الاخر الیہ ثوبہ, ویکون ذلک بیعہما من غیر نظر. یہ اور حدود جن دو قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا, ایک تو ملامسہ اور ایک منابزہ. زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ بھی ایک طریقہ تھا خرید و فروخت کا, کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے, کپڑا وغیرہ ہے, آنے والا آ کر کے اس پر ہاتھ رکھ دے تب اس کو بیچنا پڑتا تھا, چاہے یا نہ چاہے جو ہے وہ, مطلب ہے کہ مالک کو اختیار باقی نہیں رہتا تھا, اس کے لیے بیچنا ہوتا تھا. یا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جس کا کپڑا ہے وہ کسی کے اوپر کپڑا ڈال دے, تو جس کے اوپر ڈالا ہے اب اس کے لیے اس کا خریدنا ضروری ہو جاتا تھا. کبھی دونوں ایک دوسرے پر اپنا کپڑا ڈالتے تھے بغیر دیکھے, اب چاہے جیسا بھی ہو لینا پڑتا تھا. اب ظاہر ہے یہ تو کسی کا مال بغیر اس کی رضامندی کے یا کسی کو نقصان میں ڈالنا بلا اس کے, اس لیے شریعت نے اس قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا. وہ یقون و دائرے کا بیاچا ولیب سطین اشتمال السما و سما طرف صوبی اللہ عہدا عاطقی ہے فیبد و احد و شکی علیہ صلیہ شعین و لبسۃ الخرا احتبا صوبی و جالسن لئی صلاح فرج ہی منو شعین. اور دو قسم کے لباس یعنی کپڑا پہننے کے انداز, ان سے بھی منع کیا. طریقہ ایک تو اشتمال سما, اشتمال سما کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی چادر کو اس طرح اپنے جسم پر لپیٹ لے کہ ہاتھ اور یہ سب اس کے اندر ایسے بند جائیں جیسے کہ کسی نے اس کو باندھ دیا ہو. تو سما اصل تو کہتے ہیں وہ چٹان کو, پتھر کو, تو گویا اس نے اپنے جسم کو چادر کے اندر لپیٹ کر پتھر کی طرح بنا دیا, اب نہ ہاتھ نکال سکتا ہے نہ کوئی چیز پکڑ سکتا ہے نہ کچھ. تو اس طرح یہ چیز آدمی کے لیے باعث تکلیف ہے, تو اس کو. اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر دوسرا کپڑا نہیں ہے, ایک ہی چادر ہے, اس زمانے میں لباس کی تنگی ہوتی تھی, ایک ہی چادر ہے, کبھی لوگ اس انداز سے پہنتے تھے, تو اس طرح پہنی ہوئی چادر جو ہوتی کبھی جب کھلتی ہے نا ایک دم کھل کر کے نیچے گر جاتی ہے. تو اگر نیچے کوئی کپڑا ہے تو ٹھیک ہے, وہی ایک چادر تھی اور اس کو اس انداز سے پہنا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچانک جب کھل جائے گی تو سطر ظاہر ہو جائے گا, تو یہ سطر کے کھلنے کا ذریعہ بنتا ہے, اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا گیا. ایک تشریح اس کی ہے. یہ دوسری تشریح جو اندر بتلائی, اجلا طرف صوبی علیحدہ آتے کئی, یہ چادر کو اس طرح کہ اس کا ایک چھیڑا جو ہے کنارا ایک کندھے کے اوپر ڈالے, دوسرا دوسرے کندھے پر, ایک کندھے پر ڈالے اور ایک طرف کا حصہ اس طرح کھلا رہتا ہے, وہ ایک ہی چادر ہے اور کوئی لباس نیچے نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کے بدن کا ایک کنارا والا حصہ جو ہے کھلا ہوا نظر آتا ہے, جس میں سطر بھی آ جاتا ہے. باقی جیسے کہ عام طور پر ہمارے زمانے میں ہم اپنا لباس جو عام لباس ہے وہ تو پہنے ہوئے ہیں, اور سردی کی اندر چادر اوڑھنے, چادر دونوں میں سے کسی بھی طریقے سے اوڑھ لیں گے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ممانعت کی جو وجہ تھی پہلی صورت میں سطر کے کھل جانے کا اندیشہ, اور دوسری صورت میں اندیشہ نہیں بلکہ کھلا ہوا ہونا ایک طرف سے کچھ, تو وہ دونوں باتیں پائی نہیں جاتی ہمارے اس زمانے میں, جو اس طرح اگر نیچے لباس ہو تو یا اکیلی چادر ہو تو یہ ممنوع. واللبسۃ الاخرى احتباؤہ بثوبہ وہو جالس لیس علی فرجہ منہ شیء, اور دوسرا لباس وہ کہ وہ لباس اس طرح لنگی اس طرح یہ جو ہے گوٹ مار کر کے اکڑوں بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ کھلی نظر آ رہی ہے, یعنی اور کوئی کپڑا ہے نہیں, یہی ایک کپڑا لنگی کے طور پر جس کو استعمال کر رہا ہے اور اس کو پہن کر اس انداز سے بیٹھا ہے گوٹ مار کر کے کہ اس کی جو ہے شرمگاہ نظر آ رہی ہے, سطر نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی باقی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کپڑا دوسرے پہنے ہوئے ہیں اور پھر اس طرح چادر ڈال کر کے تو چادر کھل بھی جائے گی تو ابھی سطر کھلنے والا نہیں. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ انداز کپڑا پہننے کا جس میں یا تو سطر کے کھل جانے کا اندیشہ ہو یا سطر کھلا ہوا ہو اس سے منع کی, یہاں وہی باتیں پائی جاتی ہیں. علت جو ممانعت کی ہے وہ یہی ہے. عبد الرشید راوانی کی طبیعت بہت خراب ہے, آئی سی یو میں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرات. صدیق حسین نام رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے گھر سورہ بقرہ پڑھا رہا ہے اس لیے اور اس کے گھر میں سے سحر اور جادو کا اثر ختم ہو جائے اور گھر میں برکت کے لیے, اور وہ آدمی سورہ بقرہ پڑھنے والے کو کچھ پیسے ہدیے کے طور پر دے تو اس کا لینا جائز ہے. ہاں یہ جب تحفظ کے طور پر اس طرح پڑھا رہا ہے تو اس کی اجازت ہے, تو معاوضہ دے سکتے ہیں بلکہ طے کر کے بھی لے سکتے ہیں, لیکن ایصال ثواب کے لیے ہو اس لیے یہاں پڑھنے والے کو ثواب نہ ملے, لیکن یہ ہے کہ اس کلمات کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہوگا, ایک علاج ہے جیسے کہ جھاڑ پھونک میں یہ قرآن پڑھ کر کے کر رہے ہیں, قرآن پڑھ کر کے اس طرح کوئی یہ کیا جائے تو اس کا معاوضہ لینا حدیث میں ہے جائز ہے. اور ایک ایصال ثواب کے لیے اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے کوئی پڑھاتا ہے اور کچھ دیتا ہے تو یہاں یہ ہوا کہ پڑھائی کا معاوضہ, اور معاوضہ لینے کی وجہ سے ثواب ملا نہیں, اب پڑھنے والے کو ہی ملا نہیں تو وہ کیا بخشے گا, اس لیے وہاں ممانعت. اگر کسی سے گھر میں قرآن خوانی کی سب لوگ جمع ہو تو اس کا جمع ہونا کیسا اور اس کے بدلے میں کوئی ہدیہ, یہ نہیں. قرآن خوانی اگر وہی ایصال ثواب کے لیے ہے تو وہاں کچھ دیا جائے گا تو معاوضے کا یہ رکھتا ہے. تین آدمی ہو اور دو آدمی ایسی زبان میں بات کریں جس کو تیسرا آدمی نہ جانتا ہو وہ بھی اسی حکم میں ہے, وہ جو یہ تنازع والا سرگوشی والا علت جو ہے وہاں بھی وہی پائی جاتی ہے, اس لیے اجازت نہیں اسے. بھائی آ جاؤ نکاح والے, آ جاؤ ان کو آگے آ جاؤ, یہاں آگے آ جاؤ, ذرا تھوڑا سا پوچھ رہے.